یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و غاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم و عداوتہم و غزمہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صلوات پڑھیں ملک محمد و آل محمد ارباب عزاد مومنین اکرام عشرہ اولی اس فرش عزا سے جو ہم نے تبرک حاصل کیا وہ تبرک معنوی تبرک کے ساتھ ظاہری تبرک کے ساتھ ساتھ ایک معنوی تبرک بھی تھا اور وہ تھا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کو ان کے مقاصد کو ان کے اہداف کو درک کرنا لہٰذا خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم محرم کو درک کریں نہ صرف یہ کہ محرم کو درک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی غم میں آنسو بہائیں اور وہ آنسو جب ہماری آنکھوں سے بہیں تو ہمارے دل اتنے طاہر ہو جائیں کہ ذکر و فکر حسین کے لیے اس دل کے اندر الگ سے جگہ قائم ہو جائے تاکہ اس دل میں اس ذکر حسین کو اس فکر حسین کو ہم سمو سکیں ہم جگہ دے سکیں کہ جو عام دل کی جاگیر نہیں ہو سکتے لہٰذا اس عشرہ مقدسہ کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ ہے رمز بقائے تشیع شیعت کے بقا کے رموز کیا ہیں کن کن وجہوں سے شیعت آج ہم تک اس حالت میں پہنچی ہے اپنی خالص حالت میں اور آج بھی الحمدللہ باقی ہے اور ہم یہ عزم رکھتے ہیں کہ اپنی نسلوں تک اس تشیع کو پہنچائیں اس موضوع کے لیے جس آیہ مجیدہ کو منتخب کیا ہے سورہ مبارکہ حامیم سجدہ کی تیسویں آیت اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ بالتحقیق جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا اور پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا اس پر ڈٹ گئے کیونکہ یہ کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے اللہ ہمارا رب ہے بقول اقبال زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دعا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو فقط یہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا, تو ایسے باشرف افراد پر قرآن کے بقول تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے ملائکہ نازل ہوئے تھے, مضارے کا صیغہ ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے باشرف افراد پر ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں, اور ہنگام نزول ملائکہ ان سے کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو, نہ خوف زدہ ہو نہ غم زدہ ہو, وابشروا بالجنت اللتی کنتم توعدون, ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے, جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا. اب آپ ذرا تشیع کو اپنے جوان بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے بیان کروں کہ اس تشیع کو میں اور آپ سمجھے کہ شیعت ہے کیا, اور 1400 سالوں سے جو تشیع کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہوا ہے اس کے اسباب و علل کیا ہیں, اور تشیع نے کیسے اس خون کے دریا میں تیر کر اپنے مقصد کو ہم تک پہنچایا ہے. اگر ان مقاصد کو میں اور آپ ان وسائل کے ذریعے سمجھ گئے جو وسائل حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں دیے تھے, تو پھر میں اور آپ بھی اپنی نسلوں تک اس خالص مکتب کو پہنچانے کے قابل ہو جائیں گے. اس توفیق کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب کرتے ہوئے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیں آج ابتدائی گفتگو میں, کیونکہ کل چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر حاضر نہیں ہو سکتا, آج ہی میں اپنی تمہید کو بھی مستقر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک منزل آگے جانے کی کوشش کروں گا. تشیع کون سا مکتب ہے؟ آیا یہ مکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وقوع پذیر ہوا, منشاء شہود پر آیا, یا یہ مکتب وہ ہے جو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا؟ تو جب ہم تشیع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو شاید سادہ لوح اذہان کے اندر یہ سوال اٹھتا ہو کہ شیعت رسول اللہ کے بعد کا کوئی مکتب و مذہب ہے, یا شیعت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک فرقہ کی ایجاد کا نام ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں نا کہ شیعت کا وجود کب سے ہے, آپ کب سے اس عالم میں ظاہر ہوئے, یعنی آپ کو اپنے وجود کے اس بات کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کب سے ہیں, اور پھر ان بشارتوں کی طرف جانا ہوگا کہ آپ کب تک رہیں گے, اور آپ کا مستقبل کیا ہے, آپ کا حال کیا ہے, آپ کا ماضی کیا تھا. تو آپ کو ماضی سے لے کر چلنا ہوگا, مستقبل میں ثابت کرنا ہوگا, حال کی امید دلانی ہوگی. توجہ ہے, ماضی سے لے کر چلنا ہوگا, حال میں ثابت کرنا ہوگا, مستقبل کی امید دلانی ہوگی. تو جب ہم تشیع کے حوالے سے بات کریں کہ تشیع کب سے ہے, آیا رسول اللہ کے دور میں شیعت تھی, یا یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کربلا میں قیام کیا اس کے بعد شیعت منظر عام پر آئی, یا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فقہ کو بیان کیا اس کے بعد شیعت منظر عام پر آئی, تو تشیع کب سے ہے؟ تو جناب تشیع کے لیے واضح اعلان یہ ہے کہ یہ وہ واحد مکتب و مسلک ہے جو رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں. موجود تھا, کیسے موجود تھا؟ مختلف جگہوں پر آپ کو یہ حدیث سننے کو ملتی ہے, اور یہ حدیث بھی اسی لیے مجلس کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے مکتب کی اہمیت کو سمجھیں. اس ایک حدیث کے اندر جس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے, ایک ہی حدیث کے اندر بیک وقت حدیث رسول بھی ہے, حدیث قدسی بھی ہے, اور آیات قرآنی بھی ہیں. یعنی دین کو حاصل کرنے کے تمام تر ذرائع اس ایک حدیث کے اندر اشارہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اس ایک حدیث میں حدیث رسول کو بھی بیان کیا جا رہا ہے, یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون, اس ایک ہی حدیث میں آئے تطہیر کو بھی بیان کیا جا رہا ہے, اس ایک ہی حدیث میں حدیث قدسی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وما خلقت سماء ممنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصا، کہ نہ ایک متحد صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کہ نہ میں روشن چاند کو پیدا کرتا، نہ دمکتے سورج کو پیدا کرتا، نہ دریا کو خلق کرتا، نہ اس میں رواں کشتی کو بناتا. اگر سب کچھ بنایا گیا ہے تو ان پانچ کی خاطر جو چادر کے نیچے موجود ہیں، توجہ ہے آپ کی، اگر سب کچھ بنایا گیا ہے تو ان پانچ کی خاطر جو چادر کے نیچے موجود ہیں. اچھا اس حدیث میں تو چادر کے نیچے موجود افراد کے لیے اس دنیا کے اندر موجود چیزوں کی خلقت کی بات ہو رہی ہے، کہیں پر چاند کی بات ہو رہی ہے، کہیں پر دریا کی بات ہو رہی ہے، کہیں پر کشتی کی بات ہو رہی ہے، کہیں پر لیل و نہار کی بات ہو رہی ہے، لیکن احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں تمام تر عالمین ان کی وجہ سے خلق ہوئے ہیں. صرف یہ عالم نہیں، تمام عالمین پروردگار عالم نے جو خلق کیے ہیں وہ ان کی محبت میں اور ان کی وجہ سے خلق ہیں. انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا، لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ یہ مکتب جو تشیع ہے یہ کب سے وجود رکھتا ہے؟ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا یا نہیں تھا؟ تو اسی حدیث کے اندر یہ جواب موجود ہے کہ رسول اللہ فرمانے، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. ایسا نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کامیاب ہوں گے، یعنی علی کی شیعت کا تقاضا یہ ہے کہ جس میدان میں ہو وہاں کامیاب نظر آئیں گے، چاہے اس دور میں ہو تو بھی کامیاب، اس کے بعد والے دور میں ہو تو بھی کامیاب، آج کے دور میں ہو تو بھی کامیاب، آنے والے مستقبل میں بھی کامیاب. اور اس کامیابی کے پیچھے جو رمز ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت نازل ہوئی سورہ مبارکہ بینہ کی ساتویں آیت. اب دیکھیں بعض دفعہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے سوالات ایسے ہوتے تھے کہ جس سے حق واضح ہوتا جاتا تھا، بعض دفعہ ان کے سوالات سے حق واضح ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہو کہ انسان جانتا نہیں ہے، بعض دفعہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جانتا تو ہے لیکن اس کی عظمت کو پہچانوانا ہے. تو آسان کر دوں، ہر دفعہ سوال کے پیچھے انگیزہ جہل پوشیدہ نہیں ہوتا کہ جہالت کی وجہ سے انسان سوال کرے کہ وہ نہیں جانتا، بعض دفعہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ سوال کرے جو نہیں جانتے وہ جان جائیں، جو نہیں جانتے وہ جان جائیں. فرض کیجئے کوئی شخص فرش اعضا پر آئے اور عظمت فرش اعضا سے واقف نہ ہو، اور میں اور آپ ایک دوسرے سے سوال کریں کیا ہم فرش اعضا پر نہیں ہیں؟ توجہ ہے آپ کی، کیا ہم فرش اعضا پر نہیں ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ کیا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہم فرش اعضا پر ہیں؟ تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ جناب سوال کا انداز بھی تو سمجھیے، ہم تو یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس فرش اعضا کی اہمیت کو بیان کیا جائے اور جو نہیں جانتا وہ اہمیت کو پہچان جائے. تو جب سورہ مبارکہ بینہ کی ساتویں آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بالتحقیق وہ لوگ جو عمل صالح، جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو خیر البریہ ہیں، یعنی اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ من ہم خیر البریہ؟ یا رسول اللہ یہ خیر البریہ کون ہے، اللہ کی بہترین مخلوق کون ہے؟ تو ایک مرتبہ دہن مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملات صادر ہوئے، رسول نے مسکرا کر کہا، یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. اے علی آپ اور آپ کے شیعہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے. تو ثابت ہوا کہ شیعت وہ مذہب نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وقوع پذیر ہوا کرے. شیعت تو وہ اسلام خالص کا نام ہے، اس اسلام غدیری کا نام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گئے اس کو ہم نے قبول کر لیا، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا اس سے ہم رک گئے. شیعہ کا نام ہی ہے. درست ہے آپ کو فقہ جعفریہ سے وابستہ کہا جاتا ہے, لیکن دراصل یہ فقہ جعفریہ فقہ محمدی ہے, کیونکہ اس فقہ جعفریہ کی شان یہ ہے, حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام ہوں حرام الی یوم القیامہ, کہ جو رسول اللہ نے حلال کر دیا تا صبح قیامت حلال ہے, جو رسول اللہ نے حرام کر دیا تا صبح قیامت حرام ہے. اب نہ یہاں پر کوئی الگ سے حرام بیان ہوگا نہ یہاں پر کوئی الگ سے حلال بیان ہوگا, وہی بیان ہوگا جو انہوں نے بیان کیا ہے. تشیعوں کا مقصد سمجھا آپ نے کہ شیعہ کیا ہے؟ وہی مطلب, وہی دین, وہی اسلام خالص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے, اس اسلام کو اسی خالص شکل میں پیش کر دینے کا نام شیعہ ہے. تو پس اگر شیعہ کو سمجھنا ہے تو مجھے دیکھ کر نہ سمجھو, میرے امام کے کلام کو دیکھ کر سمجھو, قرآن کو دیکھ کر سمجھو. غلطی لوگوں کی یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر شیعہ کو جج کرتے ہیں. اگر کلام امام کو دیکھ کر شیعہ کو پہچانا ہوتا تو آج شیعہ کے حوالے سے اتنے توہمات نہ ہوتے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے عزیز علی محترم آپ کی, خصوصاً جوانان عزیز, اس مقدمے میں, اس ابتدائی گفتگو میں میرے ساتھ دیجئے تاکہ انشاءاللہ تشیعوں کا مزاج سمجھ میں آ جائے. تو شیعت کیا ہے؟ میں اور آپ ممکن ہیں, عین ممکن ہیں, کیونکہ عصمت کے درجے پر نہیں ہیں, ان کے عمل سے ہمارا عمل کہیں مختلف نظر آئے, لیکن ہمارے عمل کو دیکھ کر نہ سمجھیے. ہم جہاں پر کہیں قال الباقر, قال الصادق, قال امیر المومنین, قالت فاطمہ, تو اب یہاں پر دیکھیے کہ سیدہ نے جو فرمایا ہے وہ کیسا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ امام باقر اور امام جعفر صادق جو فرما رہے ہیں علیہم السلام, اس کے اندر کتنی چاشنی موجود ہے, کتنی حقیقت موجود ہے. بس یہاں سے جو بات بیان ہو اس پر مجھے اور آپ کو توجہ کرنی ہے کہ تشیعوں کے اعتقادات اور نظریات کیا ہیں. اب آئیں ذرا دیکھیں اس کائنات کے حوالے سے, میں اور آپ تصور کرتے ہیں خدا کیا ہے. ہم ابتدائی نماز میں کیا پڑھتے ہیں, کون سا سورہ پڑھتے ہیں؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ, مگر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. اللہ کیا ہے؟ عالمین کا رب ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ عالمین کے لیے رحمت ہیں. بس جو ان کے جانشین ہوں گے, توجہ کا طالب ہوں, جو ان کے جانشین ہوں گے وہ بھی عالمین کی ہدایت کے لیے ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ اور آسمان اپنے اہل کے ساتھ تباہ ہو جائیں, کیونکہ ان کا وجود فقط مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہے, ان کے وجود سے خداوند متعال دنیا کو ہدایت دے رہا ہے, انہی کے وجود کی برکت سے پروردگار عالم بارش کو برساتا ہے, انہی کے وجود کے برکت کی وجہ سے میں اور آپ رزق پا رہے ہیں, انہی کے وجود کی برکت سے لیل و نہار قائم ہے. بس ان کے وجود کی وجہ سے پروردگار عالم نے سب کچھ خلق کیا, صرف یہ عالم نہیں, تمام عوالم, تمام عالم ان کے وجود کی برکت سے خلق ہوئے ہیں. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ ایک شخص میرے اور آپ کے نوے امام, امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر. دیکھیں مشکل جو اس نے آ کر امام سے بیان کی ہے نا, وہ ہمارے معاشرے کی بھی مشکل ہے, ایسی ہی مشکل ہے جیسے ہمارے معاشرے کی مشکل ہے. یہ شخص آتا ہے امام کے پاس, اور آنے کے بعد امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتا ہے کہ مولا میں کیا کروں, مولا میں کس طرف جاؤں, آپ کے شیعوں کے مزاج تو بڑے پراگندہ ہیں, ان کے مزاج تو بڑے متفرق ہیں, کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے تو کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے. اب آپ بتائیے یہ مشکل ہمارے دور کی ہے یا نہیں ہے؟ یہی مشکل ہمارے دور کی بھی ہے نا, کہ کہیں سے غالی کی صدائیں اٹھ رہی ہیں, کہیں سے مقصر کی صدائیں اٹھ رہی ہیں. امام علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ راوی آیا, اس کا نام ہے محمد بن سنان. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر اس الجھن کا حل چاہا. اس روایت کو شیخ کلینی نے اصول کافی میں نقل کیا ہے, اسی روایت کو امام خمینی نے چہل حدیث کے اندر نقل کیا ہے, اور چہل حدیث کا حوالہ بھی آپ کو اس لیے دیا تاکہ آپ جب جا کر شناخت کریں, کیونکہ وہ چند حدیث جو آیت اللہ خمینی نے جمع کی ہیں اس پر دقت کر کے, ریسرچ کر کے, رجال کو دیکھ کر, سند کو دیکھ کر پھر اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے ان کو, تاکہ وہ صحیح احادیث مومنین تک 40 پہنچ جائیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں. اور یہ حدیث امام خمینی نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کی جگہ پر نقل کی ہے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان کیا ہے. تو یہ شخص آیا امام کے پاس اور آ کر کہتا ہے ابن رسول اللہ, ہمارے معاشرے کی مشکل عجیب ہے, کوئی غالی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کوئی مقصر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, للہ مجھے صحیح دین تعلیم کیجئے تاکہ اس دین پر چل کر میں کامیاب ہو جاؤں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محمد بن سنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا, یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیت. اے محمد سنو, یا محمد اس راوی کا نام ہے, اے محمد سنو, اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت میں منفرد ہے, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے. ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیت. یہ جملہ کہہ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے غلات کو رد کر دیا, غالیوں کو رد کر دیا کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں, اللہ کے افعال میں کوئی شریک نہیں, اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے. اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مقصرین کو رد کرتے ہوئے کہا, ثم خلق محمدا و علیا و فاطمہ فمکسو الفا دہرن. اللہ نے جب خلقت کا آغاز کیا, یا لفظوں کو بدل دوں کہ اللہ نے جب خلقت کا ارادہ کیا, اس کا ارادہ ہی مقام کن پر ہے, تو اول مخلوق قرار دیا محمد کو, علی کو, فاطمہ کو, اور یہ انوار کے جو جدا جدا نہیں ہیں ایک ساتھ امام بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا ثم خلق محمد, ثم خلق علی, ثم خلق فاطمہ, نہیں, بلکہ ثم خلق محمدا و علیا و فاطمہ, علی و فاطمہ اور علی و فاطمہ اور محمد کے نور کو خلق کیا, اور جب ان انوار کو خلق کیا, فمکسو الف دہرن, 1000 زمانے تک یہ انوار پروردگار عالم کی عبادت اور اس کے سائے لطف میں رہے. ابھی کچھ اور خلق نہیں ہوا, ابھی آسمان خلق نہیں ہوا, ابھی لوح خلق نہیں ہوا, ابھی قلم خلق نہیں ہوا, ابھی ملائک خلق نہیں ہوئے, ابھی آدم خلق نہیں ہوئے, ابھی حوا خلق نہیں ہوئی, پہلے انوار خداوند متعال نے محمد و علی و فاطمہ کو قرار دیا ہے. پہلا نور جو خداوند متعال نے خلق کیا ہے وہ حضرات محمد و علی محمد علیہ السلام, یعنی محمد علی و فاطمہ علیہ السلام کا نور ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و علی محمد پر. فمکسو الفا دہرن, 1000 زمانے تک یہ انوار خداوند متعال کے سایہ لطف میں رہے. اب اگر کوئی سوال کرے کہ 1000 زمانہ ہے کیا, اس 1000 زمانے کو میں اور آپ کیسے تعین کریں کہ 1000 زمانہ کس معنی میں کہا ہے مولانا نے, کیونکہ زمانے کا تعین تو میں اور آپ لیل و نہار کے ذریعے کرتے ہیں, رات اور دن کے آنے جانے کے ذریعے میں اور آپ شمار کرتے ہیں کہ ایک مہینہ گزر گیا, ایک سال گزر گیا, لیکن ابھی تو رات و دن خلق ہی نہیں ہوئے, ابھی رات و دن خلق ہی نہیں ہوئے. فمکسو الفا دہرن سے مراد کیا ہے, یہ نوری زمانہ کیسا ہے, یا خدا جانتا ہے, یا اس کے رسول جانتے ہیں, یا ائمہ اہل بیت جانتے ہیں. پھر امام فرمانے ثم خلق جمیع الاشیاء, اور جب ان انوار کی خلقت ہو گئی 1000 دہر تک یہ پروردگار عالم کے سائے لطف میں رہے, ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں ہے, ان کے بعد پروردگار عالم نے تمام تر چیزوں کو خلق کیا. ثم خلق جمیع الاشیاء. اب جب ہمارا جوان نہج البلاغہ کو کھولتا ہے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کو پڑھتا ہے جس پہلے خطبے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی خلقت کے بارے میں بتایا کہ کیسے زمین بنی، کیسے آسمان بنا، کیسے چاند بنایا گیا، شب و روز کی حرکت کیا تھی، تو ذہن فوراً مشوش ہونے لگتا ہے، تشویش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب تھے جب یہ سب نہ تھا۔ کاش کہ میں پہنچا سکوں، یہ جب تھے کہ جب سب کچھ نہ تھا اور خداوند متعال نے سب سے پہلے ان کو خلق کیا، بعد میں سب کچھ خلق کیا۔ توجہ ہے آپ کی، بعد میں سب کو خلق کیا۔ آسان کر دوں میں بات کو، تھوڑا سا روایت کی وجہ سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے جوان بھائیوں کے لیے شاید اس متن کو سمجھنا سخت ہو، آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب الاولاد کہا جاتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں، محمد والے یہ گمان نہ کیجیے گا کہ میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں، رمز بقائے تشیع میرے ذہن میں ہیں اور تشیع اسی فضیلت کی وجہ سے باقی ہے۔ ایک رمز ہے یہ کہ اگر فضائل بیان نہ ہو تو اطاعت کا بھی انگیزہ پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا اب میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے کیا کہا جاتا ہے، صاحب لولاک۔ کیوں کہا جاتا ہے ان کو صاحب لولاک؟ کیونکہ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ مشہور حدیث قدسی ہے نا، نعتوں میں بھی آپ سنتے ہیں، قصیدوں میں بھی آپ سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو سید لولاک یا صاحب لولاک کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا، یعنی کائنات کو خلق نہ کرتا۔ لیکن یہ حدیث قدسی فقط ایک ٹکڑا نہیں ہے، حدیث قدسی میں تین جملے آئے ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ آگے بڑی حدیث قدسی، لولا علی لما خلقت کا، علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ حدیث اور آگے بڑی، اور حدیث قدسی آگے بڑی، کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ تو اب کوئی سادہ ذہن کے ساتھ جب اس حدیث قدسی کا مطالعہ کرتا ہے تو اپنی ناقص فکر کے تحت یہ نتیجہ لیتا ہے کہ یہاں علی و فاطمہ کی عظمت رسول اللہ سے بڑھا دی گئی۔ نہیں نہیں، عظمت ان سے نہیں بڑھائی گئی ہے، یہاں مقصد پر بات ہو رہی ہے، یہاں مقصد پر بات ہو رہی ہے کہ حبیب آپ نہ ہوتے تو مجھے افلاک کو خلق کرنے کی ضرورت کیا تھی، آپ میری عبادت کے لیے کافی نہ تھے، اس کائنات کو خلق کیا ہے تاکہ آپ کی معرفت حاصل کریں، اور آپ کی معرفت جب تک ممکن نہیں ہوگی جب تک غدیر کا پیغام آگے نہ پہنچے، اسی لیے آپ پر وحی کی تھی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ اور غدیر کا پیغام نہ بچ پاتا اگر فاطمہ کی آغوش میں پرورش پانے والا حسین نہ ہوتا۔ لہذا اس حدیث کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو اللہ افلاک کو خلق نہ کرتا۔ لولا علی لما خلقت کا، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا، کیونکہ اگر ولایت کا پیغام نہ ہوتا تو بعثت نبوی کا مقصد ختم ہو جاتا۔ یہ بعثت نبوی کا مقصد کیا تھا؟ کہ دین اس عرض پر نافذ ہو، یہی مقصد تھا نا۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ دین غالب آ جائے، ظاہر ہو جائے تمام ادیان پر، چاہے اس دین کا غلبہ مشرکین کو برا ہی لگتا رہے۔ اب عجیب مزاج ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ولایت علی ابن ابی طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کی تکمیل کا مقصد ہے، تو شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان کے ایسے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، قرآن میں جہاں بھی اس دین کے غلبے کی بات ہوئی ہے نا، وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ آج دین غالب آ چکا ہے۔ سوال ہے آپ سے آج تمام عالم پر اسلام کا پرچم بلند ہو چکا ہے، اسلام کا بھی وہ پرچم کہ جو اسلام نام محمدی ہو. کہ آج ان 57 ممالک کو لے لیجئے کہ جس پر مسلمان بستے ہیں، ان 57 ممالک میں سے کتنے پر آپ کو اسلام کا پرچم بلند ہوا ہوا نظر آ رہا ہے؟ صرف ایک ہی جگہ ایسا پرچم بلند ہوا ہے نا کہ لوگ پابندیاں لگائے جا رہے ہیں، وہ ان پابندیوں کو خاطر میں لا ہی نہیں رہی. یہ ہے طاقت ولایت، کہ بڑے سے بڑا دشمن سامنے ہو لیکن ولایت انسان کو ایسی استقامت ادا کرتی ہے کہ زبان سے اگر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ تو آنکھیں بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے صرف خدا کی ہی بارگاہ میں جھکیں گی، دل بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے صرف خدا کی ہی بارگاہ میں جھکے گا، ادھر ادھر جھکتے ہوئے نظر نہیں آئے گا چاہے کتنی ہی ثروت جمع کر لو. اگر ولایت کو نہیں تھامو گے تو یہود و نصارہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آؤ گے. آج کی دنیا تو یہی پیغام دے رہی ہے، آج کی دنیا سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ جتنی ہی آپ نے ثروت جمع کر لی ہو، آپ کتنے ہی بڑے آغازادے کیوں نہ کہلاتے ہوں، آپ کی بادشاہت کا ڈنکا شرق و غرب میں پٹتا ہو، لیکن آپ کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اس خلف نامشروع کو قبول کرنے کے لیے آپ تڑپے جا رہے ہیں، اپنی بقا کے لیے دیکھتے بھی ہیں تو اس خلف نامشروع کی طرف، لیکن ہم وہ ہیں کہ اپنی بقا کے لیے دیکھتے بھی ہیں تو اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب کی طرف. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. بس یہاں سے اب مجھے سمجھنا ہے کہ بقائے تشیع کا ضامن کون ہے؟ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام. لولا کا لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے تو اللہ افلاق کو خلق نہ کرتا. لولا علی لما خلقت کا، علی نہ ہوتے تو اللہ آپ کو خلق نہ کرتا. لولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تو اللہ آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. یہاں کسی کی عظمت کو بڑھایا یا گھٹایا نہیں جا رہا ہے، یہاں اس مقصد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو مقصد بعثت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. اور اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا مقصد بعثت کو، تو تشیع کا رمز ہم جان جائیں گے کہ تشیع کس مکتب کا نام ہے. تشیع ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے مکاتب کے مقابلے میں ایک مکتب ہے، نہیں، تشیع وہی اسلام نام محمدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اسی اسلام نام محمدی کا نام ہے. اور اسی روایت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے محمد بن سنان سنو، جب تمام تر مخلوقات کو خلق کیا اللہ نے، جب تمام تر مخلوقات کو خلق کیا تو ان مخلوقات پر ان ائمہ اہل بیت کو گواہ بنایا، رسول اللہ کو، جناب زہرا کو، امیر المومنین کو گواہ بنایا. نہ صرف یہ کہ گواہ بنایا، ان کے امور ان کے سپرد کیے. شیخ کلینی نے اس روایت کو نقل کیا اور بہت بہترین سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، کہا کہ ان کے امور ان کو سپرد کیے. اور اس کے بعد امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقصرین کو رد کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہا کہ جس جملے کے ذریعے مجھے اور آپ کو در کر لینا چاہیے کہ کیوں ہم نے ان کے در سے دین کو لیا. لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ آپ نے ان سے دین کیوں لیا، کیا وجہ ہے کہ آپ ان سے دین لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اب یہاں پر امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فہم، ان کی منزلت کو سمجھو، ان کے مقام کو سمجھو، ان کے جاہ و حشم کو سمجھو. کیا جاہ و حشم ہے؟ فہم یحلون ما یشاؤن ویحرمون ما یشاؤن. توجہ رکھیے گا، یہ وہ ہیں کہ جسے چاہیں حلال کریں، یہ وہ ہیں کہ جسے چاہے حرام کرے. کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون؟ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کون؟ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا. کیا اختیار ہے؟ کتنا بلند اختیار ہے؟ فہم یحلون ما یشاؤن ویحرمون ما یشاؤن، کہ جسے چاہیں حلال کریں، جسے چاہیں حرام کریں. اب دیکھیے ہم نے ان سے کیوں دین لیا ہے. پھر امام فرما رہے وَلَن يَشَاءُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ ہرگز اپنی مرضی سے نہ کچھ حلال کرتے ہیں نہ اپنی مرضی سے کچھ حرام کرتے ہیں. یہ وہی حلال بتاتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، یہ وہی حرام بتاتے ہیں جس کو اس نے حرام کیا ہے. توجہ کی آپ نے؟ اللہم صلی اللہ. اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. دیکھیں کس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, فہم یحلون ما یشاؤون ویحرمون ما یشاؤون, یہ وہ ہیں کہ جسے چاہیں حلال کریں, یہ وہ ہیں جسے چاہیں حرام کریں. یعنی اختیار بتا دیا کہ خدا کی نظر میں ان کی قدر و منزلت کیا ہے, کہ اگر یہ کہہ دیں یہ حرام تو حرام, اگر یہ کہہ دیں یہ حلال تو حلال, لیکن ان کی اتنی قدر و منزلت و اختیار ہونے کے باوجود ان کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ بلائی یشاؤ الا یشاء اللہ, یہ ہرگز کچھ حلال نہیں کرتے, کچھ حرام نہیں کرتے, صرف اسی کو حلال بتاتے ہیں جس کو خدا نے حلال کیا ہے, صرف اسی کو حرام بتاتے ہیں جس کو خدا نے حرام کیا ہے. اسی لیے ہم نے ان سے دین کو لیا ہے, کیونکہ رسول اللہ کے جانشینوں میں ہمیں کوئی ایسا معصوم جانشین نظر نہیں آیا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ دو چیزیں محمد عربی نے حلال کی تھیں میں حرام کر رہا ہوں. یہاں جو کہتے ہوئے نظر آئیں گے وہی کہیں گے جو محمد نے کہا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہاں تو وہی بیان کریں گے جو انہوں نے بیان کیا ہے, ما آتاکم الرسول فخذو ما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو رمز بقائے تشیع یہ ہے کہ ہم نے وہ لیا ہے جو انہوں نے دیا ہے اور ہم ان سے رکے ہیں جس سے انہوں نے روکا ہے. ہماری ترقی میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہماری ترقی میں اطاعت کا کمال ہے. بس ہم اطاعت کرتے جاتے ہیں, آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہ اطاعت کا رمز ہی یہ ہے. ظاہراً کربلا میں گلے کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے تھے, مگر اطاعت کی وجہ سے دشمن بھی مجبور ہوا کہ نیزے پر بلند کرے. یہ اطاعت کا عالم ہے, یہ رمز اطاعت ہے کہ اطاعت انسان کو اس مقام پر پہنچاتی ہے. تو تشیع کا ایک رمز جو باقی رہنے کا ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت پروردگار, اطاعت رسول خدا, اطاعت ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام. بس ہمارے مکتب کا مزاج, کاش ہم دنیا والوں کو سمجھا سکیں, کاش ہم اپنے انداز سے, اپنی گفتار سے, اپنی کردار سے دنیا والوں کو سمجھا دیں کہ شیعت ہے کیا. لوگ ہم سے شکوہ کرتے ہیں, جناب آپ بڑھا دیتے ہیں, جناب آپ گھٹا دیتے ہیں. ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں بابا, نہ ہم کسی کو بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں, ہم تو صرف ان کو بیان کرتے ہیں جن کے قد کو پروردگار عالم نے بڑھایا ہے. اور کیسے بڑھایا ہے؟ ایسے بڑھایا ہے کہ بت شکنی کرنی ہو تو رسول با اعجاز اگر اشارہ کرے تو بھی بت گر جائے, مگر دوش پر علی کو سوار کیا, سوار کر کے کہا علی بتوں کو توڑو, علی بتوں کو توڑو. اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے, میرا گلا بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا کہ میں آپ کو اس شعر کو خطیبانہ انداز سے سناؤں, لیکن ذرا سن لیجئے کہ اس منظر کو شاعر نے کتنی بہترین انداز سے بیان کیا. کہتا ہے کہ جب میں قرآن میں اس آیت پر پہنچا, نورن علی نور, توجہ کا طالب ہوں, نورن علی نور, شاعر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ نور بالا ہے, نور ہے کیا؟ اردو میں ترجمہ کرو, نور پر نور, یہ ہے کیا؟ کہا جب میں اس آیت پر پہنچا نورن علی نور تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اب شاعر بیان کرتا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد سمجھ میں آیا یہ نورن علی نور ہے کیا. شاعر کہتے ہیں, علی بردوش احمد چشم بدور, علی بردوش احمد چشم بدور, آیا شد مانیے نورن علی نور, کہ جب میں نے کعبے میں نبی کو دیکھا اور نبی کے دوش پر علی کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ نورن علی نور علی ابن ابی طالب کی ذات بالا سے بات. علی بردوش احمد, اللہم علی بردوش احمد چشم بدور, آیا شد مانی نور علی نور. تو رمز تشیع کیا ہے؟ اطاعت. ہم نہ اپنی مرضی سے کسی کو بڑھائیں گے, نہ اپنی مرضی سے کسی کو چڑھائیں گے, نہ اپنی مرضی سے کسی کو سر پر بٹھائیں گے, ہم تو اسی کو بڑھائیں گے جس کو اللہ کے رسول نے بڑھایا ہو، کبھی مصلی پر بڑھایا ہو، کبھی سورہ برات لینے کے لیے بڑھایا ہو، کبھی غدیر کے میدان میں بڑھایا ہو، کبھی مباہلا کے میدان میں بڑھایا ہو، ہم تو اسی کو بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، چڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، سر پر بٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس کی شان کو اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ دنیا جمع کرنے کے لیے نہ جانے کتنے ہتھ کنڈے اختیار کرتی ہے، پھر بھی کبھی بارش کے بہانے سے، کبھی کسی اور بہانے سے لوگ جمع نہیں ہو پاتے۔ ہم ایک حسین کا نام لے کر برستے ہوئے بادلوں میں، گرجتی ہوئی بجلیوں میں ایک پرچم بلند کرتے ہیں، اس پرچم کی تاثیر یہ ہے کہ سینکڑوں جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ اس نام حسین ابن علی کی تاثیر یہ، کیوں؟ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یقین جانیے ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کمال صرف یہ ہے کہ ہم اطاعت کے لیے آمادہ ہو گئے، ہم نے اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا جس چیز کو اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ اور اب یہ خداوند متعال کا کام ہے کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اس کا کام ہے نتیجہ دینا۔ ہم نے کوشش کر دی، فرش عزا بچھا دیا، ہم نے کوشش کر دی، ذکر محمد و آل محمد سنا دیا، اب خدا بند متعال اس کو ایسا آگے بڑھا رہا ہے کہ نائجیریا میں حضرت جان کا ایک غلام آگے بڑھتا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام دیتا ہے، 1 کروڑ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا بیعت کرنی ہے تو اس کی بیعت کرنا جس کی بیعت کے لیے میں خود منتظر ہوں کہ وہ ظہور فرمائے اور میں بڑھ کر بیعت کروں، وہ ظہور فرمائے اور میں بیعت کروں۔ تو ہمارا کمال فقط اتنا ہے، فقط اتنا ہے، معمولی سا، وہ کیا کہ ہم اطاعت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہی اطاعت انشاءاللہ مجھے اور آپ کو کامیاب بھی کرے گی، کامران بھی کرے گی، اور یہی اطاعت مجھے اور آپ کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہونے کے گر بھی سکھائے گی۔ بس یہ فرش عزائے حسین، اس خیمہ حسینی سے مجھے اور آپ کو خیمہ امام زمان کا پتہ لگانا، اس خیمہ حسینی کے ذریعے مجھے اور آپ کو خیمہ امام زمان تک پہنچنا ہے۔ تو عزیزان محترم، تشیع وہ مکتب ہے کہ جس کے لیے اتنا خون دیا گیا ہے، اتنا خون دیا گیا ہے کہ اتنا کسی اور مقصد کے لیے خون نہیں دیا گیا۔ شہر کے شہر تعمیر ہوئے، آبادیاں ویرانوں میں بدل گئیں، قبرستان چھلکنے لگے، زندان آباد ہو گئے، لیکن یہ شیعت ہے کہ آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی راہ میں کتنی سدے لگائی گئیں، کتنی رکاوٹیں لگائی گئیں، لیکن کسی رکاوٹ کا اثر ہوا؟ آپ بتائیے کسی رکاوٹ کا اثر ہوا؟ اب تو جدید دور ہے نا، جا کر احسا میں دیکھیں کیسا عاشورہ ہوا ہے، قطیف میں دیکھیں کیسا عاشورہ ہوا ہے، دمام میں دیکھیں کیسا عاشورہ ہوا ہے، بحرین میں دیکھیں کیسا عاشورہ ہوا ہے، سب روک دیا گیا، سب روک دیا گیا۔ بیرون ملک ہمارے کوئی دوست ہیں، مشرح پڑھنے بھی جاتے رہے، وہاں عاشورہ کے جلوس کے حوالے سے ہمیں اطلاع ملی کہ 14 اگست پہ جو مسلمان پاکستانی کمیونٹی، اس کو کسی ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ 15 اگست جو ہندوستانی کمیونٹی ہے وہاں، ان کو بھی اجازت نہیں ملی۔ عاشورہ کے لیے اجازت لینے گئے، لگا کہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، چیلوں کی بھی اجازت مل گئی جلوس کی، سن رہے ہیں آپ؟ تو یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام ہم کر بھی نہیں سکتے، یہ کام تو اس کا ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اگر کوئی نہ کرے نا حسین کی عزا، یہ بات بھی لکھ لیجیے، اگر یہ انسان پیچھے ہٹ جائے نا امام حسین کی عزاداری سے، تو وہ خدا وہ ہے کہ جو خاک کے رنگ کو تبدیل کر کے بتاتا ہے۔ عاشورہ کے دن دیکھا ہوگا نا، اپنے تسبیح کی زیارت کی ہوگی، کچھ مومنین کے گھر میں ابھی بھی ہوگی، بڑی حفاظت کریں اس تسبیح کی، وہ تسبیح بڑی قابل ارزش ہے کہ جو اپنی ولایت کا ثبوت ایسے دیتی ہے کہ عصر عاشور اپنے رنگ کو تبدیل کر لیتی ہے، پتھر اپنا رنگ بدل لیتا ہے۔ وہ انسان کے جس کے دل میں غم حسین نہ ہو، وہ پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ یہ لطف ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ان چند باشرف لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو حسین کا نام سن کر آنسو بہاتے ہیں. اور پروردگار اگر تیری بارگاہ میں واقعاً توفیق ہوئی تو بعد میں بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ کتنی باشرف عبادت ہے یہ فضائے حسین ابن. خداوند متعال نے بن مانگے ہم میں سے اکثر کو یہ نعمت دے دی ہے کہ ادھر نام حسین آیا ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آج سوئم میں سید الشہداء ہے. ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں اور پھر کچھ مسائل ورود کوفہ کے بیان کروں. بی بی سلام اللہ علیہا بی بی زینب کی شادی ہوئی, جناب فاطمہ کی شہادت ہو چکی تھی. بی بی کا عقد ہوا حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے گھر میں. بی بی رخصت ہو کر گئیں. عرب کا رواج تھا کہ ماں تیسرے دن جا کر بیٹی کی احوال پرسی کرتی تھی, مزاج پرسی کیا کرتی تھی. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی ہے, بی بی زہرا موجود نہیں ہے. امیر المومنین نے جناب فضا سے کہا فضا آپ جائیے, آپ نے بھی زینب کو پالا ہے, آپ جائیے اور جا کر زینب کی مزاج پرسی کیجیے. جناب فضا بیان کرتی ہیں کہ میں سیدہ زینب کے گھر گئی, میں نے دیکھا زینب مصلے پر بیٹھی ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. فضا نے تڑپ کر کہا آقا زادی کیا ہوا, سب خیریت تو ہے, آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ فضا کو دیکھ کر جناب زینب نے کہا اماں فضا 3 دن گزر گئے میں نے حسین کی زیارت نہیں کی, آج حسین کی شہادت کو 3 دن گزر گئے, آج حسین کی شہادت کو 3 دن گزر گئے. اور وہ زینب کہ جن کا احترام فوق العادہ تھا, جب امیر المومنین اپنی خلافت ظاہرہ میں کوفہ میں وارد ہوتے تھے, اگر دن میں آ گئے ہیں نا مولا اور بی بی ساتھ میں ہیں, کبھی بچوں کے ساتھ باہر گئے ہیں اور امیر المومنین کوفہ پلٹ کر آئے ہیں اور دن کی روشنی پھیلی ہوئی ہے, باوجود اس کے اونٹوں پر کجاوے ہوتے تھے, باوجود اس کے محملیں ہوتی تھیں, باوجود اس کے محملوں پر پردہ ہوتا تھا, علی ابن ابی طالب بیٹیوں کے ساتھ کوفہ میں دن کی روشنی میں داخل نہیں ہو رہے تھے. کون ہے زینب؟ ذرا تصور کیجئے کون ہے زینب. وہ معظمہ ہے کہ جب رسول کی زیارت کے لیے جاتی تھی نا مسجد نبوی, تاریک راتوں کو منتخب کیا جاتا تھا, جس میں چاند کی چاندنی پہلی ہو ان راتوں میں بی بی حرم رسول خدا نہیں جاتی تھی. ان راتوں کا انتخاب ہوتا تھا کہ جس میں راتیں تاریک ہوں, اور ان تاریک راتوں میں جناب زینب علیا مقام اس شان کے ساتھ جاتی تھی کہ آگے آگے امیر المومنین ہوتے تھے, ان کے ساتھ امام حسین ہوتے تھے, پیچھے امام حسن مصطفیٰ ہوتے تھے, درمیان میں زینب علیا مقام ہوتی تھی, اور جب روضہ نبی قریب آتا تھا حسن آگے بڑھ کر چراغ کی لو کو مدھم کر دیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ زینب کا سایہ کوئی نامحرم دیکھے. جناب زینب کا ہمسایہ بیان کرتا ہے کہ چند سال میں سیدہ زینب کے ہمسائے میں رہا مگر ایک مرتبہ زینب کی صدا کو نہیں سنا. آج وہی زینب ہے, آج وہی زینب ہے, 12 محرم کی تاریخ ہے نا, آج وہی زینب ہے. آج زینب کا ورود کوفہ میں ہوا ہے. اس سے پہلے زینب جب کوفہ میں وارد ہوتی تھی تو رات کی تاریکی کا انتظار کیا جاتا تھا, مگر آج عجیب تاریخ ہے کہ رات کی تاریکی میں زینب اپنی ساتھ بہنوں کے ساتھ, بھاوجوں کے ساتھ, سید سجاد کے ساتھ فصیل کوفہ پر پہنچی ہے. 11 محرم کا دن گزر کر 12ویں کی رات آدھی گزر چکی تھی جب اہل حرم کا قافلہ فصیل کوفہ پر پہنچا, مگر 12ویں کے دن کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے, جب روشنی چھا جائے, جب تماشائی آ جائے تو زینب درمیان سے گزرے. بس عزیزان محترم دن کے
کی روشنی چھا گئی. زینب کے کاروان کو, سید سجاد کے کاروان کو کوفہ میں داخل کیا گیا. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں تاؤ کے کاردار ہے. کوفہ کا شہر ہے, ہر طرف مجمع لگا ہوا ہے. اب جو سیدہ زینب نے اس مجمع کو دیکھا, ایک مرتبہ آنسو بہانا شروع کیا. زینب کو روتے ہوئے جب کوفے والوں نے دیکھا, سیدہ زینب نے پوچھا, بیٹا سید سجاد یہ ہم پر کیوں گریا کر رہے ہیں؟ اگر یہ ساتھ دے دیتے تو میرا بھائی کربلا میں اس طرح سے نہ مارا جاتا. زینب کو کوفہ کے بازاروں سے گزارا گیا, دربار ابن زیاد میں زینب کو پہنچایا گیا. دربار کا طریقہ یہ تھا کہ ابن زیاد سے پوچھ کر لوگ بیٹھا کرتے تھے, مگر زینب نے اجازت نہ لی, جا کر دربار میں بیٹھ گئی. لوگ کہتے ہیں زینب بڑی خستہ دل تھی, کربلا سے کوفہ کی منازل دیکھی, بھائی کا جگر پر درد لیے زینب آئی ہے. اب جب ابن زیاد ملعون آیا, آنے کے بعد ایک مرتبہ نخوت کے عالم میں پوچھنے لگا کہ یہ کون زینبہ ہے؟ کسی نے تعارف کرایا, ہاذہی زینب بنت فاطمہ, یہ زینب بنت فاطمہ ہے. اب جو ماں کا نام سنا زینب کو جلال آیا, کہا اس نجس دربار میں میری ماں کا نام نہ لینا. بس سیدہ زینب نے ابن زیاد سے کلام کرنا شروع کیا, پوچھا یہ ضعیف کون ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے؟ کہا علی ابن الحسین. تو ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ علی ابن الحسین کو کربلا میں خدا نے نہیں مارا. جناب زینب توحید سے دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھی, کہنے لگی مارا ہی تو الا جمیلا. اے ابن زیاد, کربلا میں ہم نے بڑے جمال خدا کا مشاہدہ کیا ہے. وہ اکبر کا چھدا ہوا سینہ, وہ اصغر کا چھدا ہوا گلا, وہ قاسم کا پامال لاشا, وہ حسین کا خاک اور خون میں غلطہ لاشا. زینب نے بتایا, میرے بھائی نے جان خدا کے دین کے لیے دی ہے, میں کربلا سے جمال خدا کا مشاہدہ کر.
سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار اس قلیل تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ہمیں اخلاص نیت عطا فرما, تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مکتب تشیع اور اس کے قوانین, اس کے عقائد, اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک فرما, قبر میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے روشنی فرما, برزخ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے مرحومین کو, شہداء کو سید الشہداء کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. علماء علام مراجع الزام بالاخص مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی, مرجع ذیشان آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی و تمام مراجع الزام کو طول عمر صحت و سلامتی عنایت فرما. عزاداران نے سید الشہداء کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے جلوس ہے اعضاء مجالس اعضاء عزاداروں کی حفاظت فرما. بے گناہ اسیروں کو رہا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت, دشمنان تشیع, دشمنان انقلاب جس رنگ و روپ و بھیس و لباس میں ہو کر قابل ہدایت نہ ہو تو ان کے شر سے ملت کو نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم عجل ولیک الفرج.